کسی پر بھروسہ نہ کرے، صرف اللہ پر بھروسہ کرے اور مکمل بھروسہ کرے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت کا مفہوم یہی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جنگ بدر جب ہوئی تو اس میں مسلمانوں کی طرف سے جو مجاہدین تھے ان کے پاس تلواریں بھی کم تھیں اور ٹوٹی تلواریں تھیں، کمزور تلواریں تھیں، اور تعداد بھی مجاہدین کی کم تھی۔ اس کے مقابلے میں کافروں کی تعداد بھی زیادہ تھی، تلواریں بھی ان کی اچھی تھیں اور مضبوط تھیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر بڑی زبردست فتح عطا فرمائی اور 313 کے لشکر نے 1000 کے لشکر کے دانت کھٹے کر دیے۔ تو وجہ کیا تھی، کیا وجہ تھی؟ شمشیریں تو دونوں طرف تھیں، بلکہ اس طرف زیادہ اچھے ہتھیار تھے، ادھر اتنے اچھے ہتھیار نہیں تھے، کمزور تھے۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کافر اور مسلمان میں بنیادی فرق ہتھیار کا نہیں ہوتا، بلکہ بنیادی فرق بھروسے کا ہوتا ہے۔ کہ کافر اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کافروں کا تلواروں پر بھروسہ تھا، لیکن مجاہدین کا تلوار ایک سبب تو تھی ان کے لیے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات کا۔ یہ ایک فرق تھا اس جنگ میں، جس نے مجاہدین کو کمزور ہتھیاروں کے ساتھ بھی، کم تعداد کے ساتھ بھی اتنی بڑی تعداد پر فتح دی کہ ان کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا۔ تلوار اس لیے استعمال کر رہے تھے کہ اس کا حکم ہے، اس لیے نہیں استعمال کر رہے تھے کہ تلوار سے کوئی فائدہ ہوگا، یہ سمجھتے تھے کہ فائدہ اور نقصان صرف اللہ کی طرف سے ہے، فتح اور شکست اس کی طرف سے ہے۔ لیکن کافر جو ہے وہ مکمل بھروسہ بھی اسباب پر کر رہے تھے۔ تو یہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حدیث پاک میں ہے، تو وہ آپ نے پوچھا کہ آپ کس چیز پر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سواری پر آئے ہیں۔ تو سواری جو ہے وہ کہاں ہے آپ نے پوچھا؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ کے سپرد کر آیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم ایسے کرو کہ کھوٹا تلاش کرو، کھوٹا لگاؤ جس کو آپ قلعہ بھی کہتے ہیں، تو اس پر سواری کو باندھو اور سواری کو باندھ کر اللہ کے سپرد کرو۔ تو مقصد کیا تھا کہ یہ دنیا اسباب کی ہے، کھوٹا تو استعمال کرنا پڑے گا، قلعہ تو لگانا پڑے گا، جانور کو اس پر باندھنا بھی پڑے گا، لیکن قلعہ حفاظت نہیں کرے گا، وہ کھوٹا حفاظت نہیں کرے گا، حفاظت اس جانور کی اللہ کرے گا۔ لہذا مسلمان کو بنیادی طور پر یہ چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اور سمجھا دی کہ ترک اسباب جہالت ہے، یہ دنیا اسباب کی ہے، اسباب کو استعمال کرو، لیکن اسباب پر مکمل بھروسہ کفر ہے، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھو۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے اسلام میں اور غیر اسلام کے جو لوگ ہیں ان میں، کہ مسلمان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو علامہ صاحب نے کہا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو مقصد یہ ہے کہ بے تیغ کیوں لڑتا ہے؟ کہ اگر تیغ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، چونکہ مدد تو کسی اور نے کرنی، تلوار نے تو نہیں مدد کرنی، تیغ نے تو مدد نہیں کرنی، مدد کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، یہ تو اسباب ہے۔ لہذا اسباب کو استعمال کرنا ضروری ہے، لیکن اسباب پر مکمل بھروسہ کفر ہے، مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اسباب کو استعمال کرنا چاہیے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ کاروبار کریں، نوکری کریں، جو کچھ بھی کریں، اپنی محنت کریں، لیکن اس کا نتیجہ اور رزلٹ آپ کے میرے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے کہ اللہ جواب میں کیا عنایت فرماتا ہے، اور جو اللہ عنایت فرمائے اسی خوشی کے ساتھ قبول کر لیا. اس لیے مسلمان جو ہے وہ صرف اسباب کے ساتھ نہیں چلتا. مسلمان اسباب کو استعمال ضرور کرتا ہے لیکن مسلمان کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اور یہی بھروسہ جو اللہ کی ذات پر ان جنگ بدر کے مجاہدین کو تھا کہ جس نے بہت بڑے لشکر پہ اس چھوٹے سے لشکر کو فتح دی, جن کے پاس ہتھیار بھی کم تھے, جن کے پاس ہتھیار بھی کمزور تھے, تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں, کہ ان لوگوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا. یہ تلوار کو اسباب کے طور پہ استعمال کر رہے تھے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کر رہے تھے. تو اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے وہی ایک مسلمان کا ایمان ہے. اسباب کو استعمال ضرور کرنا ہے چونکہ دنیا اسباب کی ہے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. نوکری کسی کی رازق نہیں ہے, دکان کسی کی رازق نہیں ہے, رازق اللہ کی ذات ہے لیکن یہ اسباب ہیں, استعمال ضرور کرنا ہے, ان کو چھوڑنا نہیں. ایک آدمی گھر میں بیٹھ جائے اور کہے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو وضو کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ کے فرشتے آئیں گے تو اس کو اٹھا کے مسجد میں پھینک دیں گے, تو یہ جہالت ہے. مسجد میں چل کر جانا پڑے گا, وضو کر کے مسجد میں چل کر جانا پڑے گا, وہاں جا کے نماز پڑھنی پڑے گی. یہ اسباب ہے, ان کو استعمال کرنا ہے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. اگر وہ چاہے گا تو آدمی پہنچ جائے گا ورنہ راستے میں رہ جائے گا. دیکھیں اب ہم گاڑی پہ جاتے ہیں, ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں, کاروں میں سفر کرتے ہیں, تو یہ کاریں جو ہے, یہ ہوائی جہاز جو ہے, یہ جو ٹرینیں ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ اسباب ہے. منزل پہ یہ چیزیں نہیں پہنچاتی, منزل پہ پہنچانے والی اللہ کی ذات ہے. راستے میں ڈرائیور کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کوئی اور معاملہ پیش آ سکتا ہے. تو اس لیے منزل پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے, سواری کو استعمال کرنا ہمارا کام ہے. لہذا مسلمان جو ہے اس کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اسباب کو استعمال کرنا چاہیے لیکن مکمل بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. اس لیے بعض لوگ اس میں تھوڑا سا فرق نہیں محسوس کرتے, بعض لوگ اسباب ہی چھوڑ دیتے ہیں اور بعض لوگ اسباب پر ہی مکمل بھروسہ کر لیتے ہیں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. یہ دنیا اسباب کی ہے, جنت میں اسباب نہیں ہوں گے لیکن یہاں اسباب ہے. تو اس لیے اسباب جو ہے ان کو استعمال کرنا ضروری ہے. اللہ نے بھی فرمایا, حضور نے بھی, لیکن اسباب جو ہے ان پر مکمل بھروسہ کرنا بالکل ایک غلط بات ہے. دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک تعالی جو ہے ان کے بارے میں یہ ہم سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ اللہ ہے. ایک مسلمان جانتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, لیکن اس پر مکمل یقین جو ہے وہ اصل بات ہے. کہ ایک حضرت عمر کے دور کی بات ہے کہ آپ گزر رہے تھے تو ایک مکان سے دو عورتوں کی آوازیں آ رہی تھیں. تو ایک عورت کم عمر کی تھی, ایک زیادہ عمر کی تھی. تو زیادہ عمر والی عورت کم عمر والی عورت کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو. تو کم عمر والی جو عورت تھی وہ کہہ رہی تھی نہیں اما جان, دودھ میں پانی نہیں ملانا, کیونکہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا, تو میں پانی نہیں ملاؤں گی. تو جو مائی تھی اس کی والدہ تھی, اس نے کہا دیکھو بیٹی اس وقت عمر دیکھ تو نہیں رہے ہیں, تم پانی ملا دو, اس کے بعد کام چل جائے گا. تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن ایک ذات بڑے غور سے دیکھ رہی ہے جس کو اللہ کہا جا رہا ہے, اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتی. اب یہاں یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ وہ جو لڑکی ہے اس کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ ہی نفع دے گا, اللہ ہی نقصان دے گا, اللہ ہی اس میں برکت ڈالے گا اس کاروبار میں. لیکن والدہ کا بھروسہ جو ہے وہ اس دودھ پر ہے کہ اس کو بڑھا دیا جائے گا تو اس سے فائدہ ہوگا. لہذا یہ دو ایک قسم کی وہ سوچ ہے تو وہ جو اس لڑکی کی سوچ ہے وہ صحیح ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح اس مکان کا پتہ کرایا اور اس لڑکی کے لیے اپنے لڑکے کا پیغام بھیجا نکاح کے لیے, اور بعد میں اس لڑکی کی شادی اپنے لڑکے سے کر دی. اور کہتے ہیں کہ اسی کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوا جس کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا, اور وہ بھی ایک بڑے راشد خلیفہ تھے. اتنے ظلم کے دور کے بعد اس خون نے پھر اثر دکھایا جو اس دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی, کہ وہ ایک راشد خلیفہ پیدا ہوا. تو اس لیے ہمیں ان باتوں سے سبق لینا ہے, ان باتوں سے سیکھنا ہے کہ اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, دین کی ڈیمانڈ کیا ہے, دین کا مطالبہ کیا ہے, اللہ اور اس کا رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اگر ہم اس دین پر آئے تو اس دین کی پابندی بھی ہم پر لازمی ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ایک دفعہ اسی طرح حضرت عمر جا رہے تھے تو کسی کام کے لیے کسی جگہ, تو راستے میں انہیں بڑی پیاس لگی. تو اس وقت یہ ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے. تو اس کے پاس چلے گئے تو انہوں نے اسے کہا کہ ایسے کرو کہ مجھے جو ہے اس بکری کا دودھ دے دو, مجھے پیاس بڑی لگی ہے, تو یہاں پانی قریب نہیں ہے, تو میں اس سے اپنی پیاس بجھا لوں. وہ شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں, ان کی شکل سے واقف نہیں تھا. تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ میں تو یہ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں, ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے, میں تو اس کو مزدوری پہ چراتا ہوں, تو یہ تو امانتاً میرے پاس ہے, اس لیے میں ان کا دودھ نہیں دے سکتا. آپ نے کہا میں تمہیں پیسے دوں گا. اس نے کہا جی اس کی اجازت کے بغیر دے ہی نہیں سکتا میں. آپ نے کہا ایسے کرو, آپ نے اس کو آزمایا, کیونکہ ایسے آدمی کو آپ آزماتے تھے, تو آپ نے کہا ایسے کرو کہ تم بکری مجھے دے دو, میں اس کا دودھ پی لوں گا, بعد میں اس کا گوشت کھا لوں گا, تم پیسے لے لو. تو اس نے کہا اگر مالک نے پوچھا, تو مالک نے پوچھا تو کہہ دینا کہ بھیڑی آیا تھا بکری کھا گیا. وہ کہنا جناب یہ تو جھوٹ ہے, تو میں کیسے کہہ دوں. اس نے کہا تمہارا مالک دیکھ تو نہیں رہا. تو اس نے کہا جناب ایک ہستی تو اس وقت بھی دیکھ رہی ہے, تو اس سے تو میں چھپا لوں گا, اس سے کیسے چھپاؤں گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم تو سچے مسلمان ہو, میں تو تمہیں آزما رہا تھا, تمہیں پتا ہے میں کون ہوں. اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں عمر ہوں, میرا نام عمر ہے, میں خلیفہ ہوں تمہارا. تو یہ واقعات تھے کہ ایمان کی اتنی حرارت تھی ان لوگوں کے دل میں, ایمان اس طرح راسخ تھا, ایمان اس طرح ان کے دلوں میں گرم تھا کہ اس کی حرارت سے وہ لوگ روشنی حاصل کرتے تھے. اور یہ دنیاوی جو روشنی ہے وہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی, اور دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے تھے, اور ان اصولوں پہ چلتے تھے جو اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر فرما دیے تھے. تو آج ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ ایک اور سمت ہے, ان کی سمت اور تھی. تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہمارا نہیں رہا, اب ہم دوسری چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تو ہے, لیکن اگر یہ کام نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا, اگر وہ کام نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا. حالاں جب اللہ ہے اور اس بات کا یقین ہو جائے تو پھر یاد رکھیے کہ وہ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے. تو پھر ایک مخلوق کو جو اشرف المخلوقات ہے, جو انسان ہے, جو اس پر مکمل بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے کیوں ذرائع پیدا نہیں کرے گا. شرط صرف یہ ہے کہ اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے اور اس کی ذات پر مکمل یقین رکھا جائے, یعنی اللہ کو ماننا اور پھر اللہ کو جاننا, اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی ذات پر مکمل یقین رکھنا. یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سمجھے کہ اللہ کیا ہے. تو اللہ وہ ہے جو ہر جگہ دیکھ رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے, آنے والی چیزوں کو دیکھ رہا ہے, ہمارے جو آنے والے ارادے ہیں ان کو بھی جانتا ہے, جو ہماری گزری باتیں ہیں ان سے بھی واقف ہے. اللہ وہ ہے جو گزرے حالات سے, آنے والے حالات سے, واقف ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اس سے کیا چیز چھپائیں گے؟ اسے کون سی چیز ہے جو چھپ سکتی ہے؟ ہمارے تھوڑے سے ذہن میں جو شک ہے ان سے ہی واقف ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ اس لیے ہم اعمال سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے عملوں سے، لیکن اللہ کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ ایسا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل بھروسہ جو ہے اللہ کی ذات پہ رکھا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اس دن جو انہوں نے فرمایا قرآن میں، سچ فرمایا جو رسول اللہ فرمایا، سچ فرمایا، قیامت بھی آئے گی، آخرت بھی قائم ہوگی، اور وہاں سارا حساب بھی ہوگا۔ جو ہم یہاں کر رہے ہیں کہ ساری فلم بن رہی ہے، ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، حدیث میں ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، جو یہاں بولا جا رہا ہے، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے تھوڑی سی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دکھا دی جائے گی، اور اس نے تھوڑی سی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دکھا دی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سب ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم ان چیزوں پر آ جائیں، ہم دوسری باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم دوسروں کے نقش نکالنے میں، دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح تو ہوئی نہیں۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں یہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے، یہ رفع دین کر رہا ہے، یہ رفع دین نہیں کر رہا، یہ اونچی آمین کہہ رہا ہے، یہ نیچی آمین کہہ رہا ہے، ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی طرف دیکھنا چاہیے۔ سب مسلمان بھائی ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، بس ٹھیک، بات ختم ہو۔ کیسے پڑھ رہا ہے؟ جیسے بھی پڑھ رہا ہے، کیوں؟ اس کی شرط ہے کہ قبولیت کی، کہ نماز اس کی قبول ہوئی ہے کہ نہیں وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے، اور کس کی قبول ہوئی ہے، کس کی نہیں ہوئی۔ اس لیے جناب یہ اونچی آمین کہہ رہا ہے، یہ نیچی کہہ رہا ہے، اس نے ہاتھ چھوڑے، اس نے ہاتھ یہاں باندھے، اس نے، ہم ان باتوں میں پڑے ہوئے اللہ کو بھول گئے، اللہ کو ہم یہاں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، وہ فیصلے جو وہاں ہونے وہ ہم یہاں کر رہے ہیں، ہم یہاں فتوے دے رہے ہیں، مسلمان مسلمانوں کے خلاف، جبکہ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے، سب بھائی ہیں۔ تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ جو بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ جیسی بھی پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ میری اب تک کی نمازوں سے آگے اس کی نماز نکل جائے، مجھے کیا پتا ہے۔ تو میں کیسے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نماز غلط پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے؟ ان باتوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اصل بات کو چھوڑ چکے ہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کرنا نیک نیتی کے ساتھ سب سے بڑی بات ہے، پانچ دفعہ اس کی بارگاہ میں حاضری دینا سب سے بڑی بات ہے، جیسے بھی کوئی دے رہا ہے، یاد کر رہا ہے اللہ کو، اس کی نیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، کوئی شخص بھی دوسرے کی نیت نہیں جان سکتا سوائے عالم الغیب۔ تو ہم جب دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عالم الغیب کی گدی پہ خود اپنے آپ کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ بتائیے اس سے بڑا کیا شرک ہے؟ میں کسی کے دل کا بھید کیا جانتا ہوں؟ آپ کو یاد ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجاہدین کو کہا تھا کہ تم نے اس شخص کو کیوں قتل کر دیا، اس نے تمہیں السلام علیکم کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ہمیں دیکھ کے مسلمان بن گیا تھا، ویسے مسلمان نہیں تھا۔ تو حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے کیا فرمایا کہ تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا۔ تو اس لیے بات صرف یہ ہے، جب قاضی کملی والے ایک بات فرما رہے ہیں، ہمیں اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اس کی مرضی کے مطابق راضی صرف اللہ کو کرنا ہے، ڈرنا صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، ڈر صرف اللہ کا، اور راضی صرف اس کو کرنا ہے۔ ہم مخلوق کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پھر مخلوق کے ساتھ ہی زیادتی کر رہے ہیں، اس لیے ان باتوں کا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم آج جس مقام پہ کھڑے ہیں وہاں اشد ضرورت ہے کہ سب مسلمان اکٹھے ہوں، یہ ایک ساری اسلامی دنیا کا مطالبہ ہے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہونے چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے۔ تو ایمان کے اس مقام پر آنا ہے جہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، جہاں ابو ذر غفاری تھے، جہاں عمر فاروق، صدیق اکبر، حضرت علی اور یہ سارے بڑے بڑے صحابہ تھے۔ اس سمت ہم نے جانا ہے، اس سمت کو دیکھنا ہے، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ سے جب اللہ پر بھروسہ مکمل ہو جائے گا تو ڈر بھی اللہ سے ہی ہوگا، ڈرے گا بھی آدمی اللہ سے ہی. جب نفع دینے والی وہی ذات ہے، جب نقصان دینے والی وہی ذات ہے، جب موت دینے والی وہی ذات ہے، جب زندگی دینے والی وہی ذات ہے، جب اس کی یعنی اجازت کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی حیثیت سے ہمیں مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے. تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو باتیں کی ان پر عمل کر سکیں،